بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ آج ہماری تلاوت کا آغاز آٹھویں پارے کے سورہ آراف سے ہوا. آراف جنت اور جہنم کی ایک درمیانی جگہ ہے جہاں وہ لوگ موجود ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی. پھر انہیں کچھ دنوں کے بعد اللہ جنت میں داخل کر دیں گے. اس صورت میں اس طبقے کا تذکرہ ہے, اسی نسبت سے اس صورت کا نام آراف ہے. اس صورت کے آغاز میں قرآن کی حقیقت اور اس کی مقصد ذکر فرمایا اور اللہ کے نبی کو تسلی دی کہ کوئی شخص اگر قرآن کی زندگی اپناتا نہیں تو آپ پریشان نہ ہوں, اور جسے کہیں کہ اپنے آپ کو زیادہ افسوس میں نہ ڈالیں اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہے اور مکہ والوں سے کہا کہ اللہ نے تمہیں قدرت, تمہیں زمین پہ طاقت دی ہے, سلطنت دی ہے. اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ جس قدر اللہ کی نعمتیں زیادہ ہوں اللہ کی فرما برداری زیادہ ہو. پھر انسان کی تخلیق کا تذکرہ ہے, کس انسان کو اللہ نے عزت بخشی ہے, ملائکہ نے اس کے سامنے سجدہ کیا ہے, شیطان نے انکار کیا ہے اور وہ راندہ درگاہ ہوا, اور اسی وقت اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں اسے اس انسان کو رائے حق سے محروم کروں گا اور اسے دائیں بائیں آگے پیچھے سے آ کر گمراہ کروں گا. تو اس کی اس بد فطرت کا تذکرہ ہے. پھر اللہ رب العزت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی زوجہ کا جنت میں رہائش کا تذکرہ کیا اور کس طریقے سے شیطان نے جھوٹی قسمیں کھا کر انہیں ورغلایا, اور جس درخت سے کھانے سے اللہ نے منع کیا تھا حضرت آدم وہ درخت کھا بیٹھے اور نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے جسم کا لباس ستر وہ کھل گیا. اور چونکہ اللہ نے انسان کی فطرت میں حیا رکھی ہے, جیسے وہ جسم ستر کھلی تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام جنت کے بڑے درخت جن کے بڑے بڑے پتے تھے ان پر اپنے جسم پہ انہیں چپکانے شروع کر دیا, اس کا ذکر فرمایا. اور علماء اور مفسرین نے لکھا ہے اس وقت کے شیطان نے حضرت آدم کے لباس پر حملہ کیا, اور آج کی شیطانی تہذیب بھی انسانی جسم کے لباس پہ حملہ آور ہے, وہ بھی اسے بے لباس کرنا چاہتی ہے. آج کی شیطانی تہذیب بھی انسانوں کو بے لباس کرنا چاہتی ہے. حضرت آدم کا جسم کے ستر جب کھلا تو فطرت میں حیا ہے, جب تک انسان میں انسانیت ہوتی ہے تو اس کے اندر حیا کا جوہر کمال درجے کا ہوتا ہے, اور جب وہ انسانیت کو خیر بات کہہ دیتا ہے تو حیا اور شرم ان کے ہاں ایک عیب اور بیماری بن جاتا ہے. اس لیے مغرب میں حیا اور غیرت ایک بیماری ہے, بچپن سے بچوں کے اندر سے یہ چیز نکال دی جاتی ہے, یہاں تک کہ نرسری سے لے کر سوئمنگ تک اور سوئمنگ سے لے کر کالج اور یونیورسٹی تک اور پھر دفتر کی زندگی. اس مخلوق زندگی کا سارا مقصد یہ کہ انسان میں کہیں غیرت اور حیا کا کوئی ذرہ بھی باقی نہ رہے اور اس کے اندر یہ بیماری اسے نہ لگ جائے حیا والی. تو لیکن انسانی فطرت میں اللہ نے حیا رکھی ہے, حضرت آدم کے اندر یہ چیز تھی تو فوراً اپنے ستر کو ڈھانپنا شروع کر دیا, اور جب یہ غلطی کر بیٹھے اللہ سے کہا ربنا ظلمنا انفسنا, اور یہ بھی اللہ در حقیقت اللہ نے آدم کے واسطے سے آدم کے اولاد کے لیے ایک تریاق بھیج دیا کہ جب اس انسان میں گناہ کرنے کی صلاحیت ہے تو اس گناہ کا ازالہ کیسے ہو, ربنا ظلمنا کے الفاظ اور بولوں سے, کہ اللہ گناہ بھی پیدا کر رہا اور گناہ کا تریاق بھی دے رہا توبہ, اور جیسے کہیں کہ معافی کے کلمات آدم دنیا میں آنے سے پہلے اللہ سے سیکھ کے آ گئے. تب بھی جب بھی اولاد آدم سے غلطی ہو جائے تو یہ بول کہہ کر ندامت کے آنسو اور نظامت کے جذبات سے اللہ سے معافی کرا لے. پھر اللہ رب العزت نے ابن آدم کے اولاد سے کہا کہ مردوں اور عورتوں اللہ نے تمہیں لباس کی نعمت دی ہے اور لباس کے دو مقصد ہیں، ایک مقصد تو یہ سوآتکم اس سے تمہارا ستر محفوظ ہو جائے، اور دوسرا تمہیں یہ اچھا بھی لگے، تم بارونق بھی لگو اور تم اچھے بھی لگو، یہ لباس کی نعمت کے دو مقاصد ہیں۔ اگر جسم کی ستر نہیں ڈھمپتی تو وہ لباس لباس نہیں ہے، اور اگر بے ڈھنگا لباس ہے تو اس سے بھی لباس کا مقصد پورا نہیں ہے۔ تو لباس وہی لباس ہوگا جس سے ستر ڈھانپ جائے، لیکن آج بدقسمتی سے دنیا کے اندر آریاتن آریاتن مومیلاتن مائلاتن کاسیاتن آریاتن لباس پہنی ہوئی مخلوق نظر آتی ہے لیکن پھر بھی ننگی ہوتی ہے، اور اس کی تذکرہ اللہ کے نبی نے 14 صدیوں پہلے اس بات کا تذکرہ فرمایا، اس دھرتی پہ ایسی مخلوق بھی آئے گی جو لباس پہنی ہوئی ہوگی پھر بھی ننگی ہوگی، ہاں پھر بھی ننگی ہوگی۔ کیسے بدقسمت لوگ ہیں مسلمانوں کے اندر بھی تجارت کرنے والے، جو تجارت کے نام پر قوم کو عریانیت سکھا رہے ہیں اور قوم کو عریاں کا لباس اور عریانیت کی زندگی کی طرف آمادہ کر رہے ہیں، چند ٹکوں کی خاطر قوم کو بےہودہ اور بے حیا بنانے کے لیے سعی اور کوششیں چل رہی ہیں، انہیں یہ اندازہ نہیں کہ اس عریانیت پھیلانے سے جو پیسہ کمائیں گے وہ گھر میں آگ کے انگارے لے کے جائیں گے اور اپنی قبر کو آگ کے انگاروں سے اور زیادہ بھر دیں گے، اس لیے کہ جو قوم بے حیا ہو جایا کرتی ہے اس کا سارا گھر اور سسٹم، خاندانی سسٹم سب تباہ ہو جاتا ہے۔ لباس تو ہے ہی وہ جس سے ستر ڈھانپ جائے، ورنہ وہ لباس نہیں کہ آستینیں کھلی ہوئی ہیں اور اتنا باریک ہے اندر کا جسم جھلکتا ہے، یا اتنا تنگ ہے کہ جسم کی ساری ساخت نظر آتی ہے، وہ لباس نہیں، وہ تو لباس پہن کر بھی ننگا ہے، اور وہ لباس پہن کر بھی ننگی ہے۔ اللہ کے نبی کی سچی زبان سے یہ بول ہیں کہ ایسی مخلوق آئے گی کاسیاتن آریاتن مومیلاتن مائلاتن رؤوسنہن کاسنمۃ البخت، لباس پہنی ہوئی ہوں گی پھر بھی ننگی ہوں گی، خود بہ مائل ہوں گی دوسروں کو بھی اپنی طرف مائل کریں گی، اور ان کے سر کے بال اونٹ کے کوہان کی طرح ہوں گے۔ لم یجدن ریح الجنہ و ان ریحہا لتوجد من مسیرتی کذا و کذا، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی اگرچہ جنت تو کوئی خوشبو میلوں میل سے آ رہی ہوگی۔ تو لباس ایک اللہ کی نعمت ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ابن آدم سے خطاب کیا، خذو زینت یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے آدم کی اولاد ہوشیار رہنا کہیں تجھے شیطان پھر فتنے میں نہ ڈال دے، تیرے ابا کو تیری اماں کو اس نے جنت سے نکالا تھا، ہوشیار رہنا اس سے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے بے حیائی کو حرام قرار دیا ہے، گناہ کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ مکہ والے بے لباس ہو کے بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے اور کہتے تھے ہمارے آبا و اجداد بھی ایسا کیا کرتے تھے، ہاں تو اس کی مذمت کی گئی۔ پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا کہ جب اللہ کے گھر آؤ، مسجد میں آؤ، بڑھیا لباس پہنو۔ عورتوں سے کہا تم جب گھر میں رہو اپنے شوہر کے لیے اچھا لباس پہنو، اور مردوں سے کہا جب تم اللہ کے گھر میں آؤ تو اچھا لباس پہنو۔ خذو زینتکم عند کل مسجد، فرمایا کھانا بھی منع نہیں پینا بھی منع نہیں لیکن اسراف منع ہے، اسراف منع ہے، اسی بات کا تذکرہ فرمایا۔ آگے فرمایا یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، ہاں اے آدم کے اولاد تمہارے پاس ہمارے رسول آئیں گے، ہماری آیتیں سنائیں گے، جنہوں نے ان پر ایمان لایا اور ان کی بات مانی وہ کامیاب ہو جائیں گے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور اللہ کی طرف شرک اور شرکت کی نسبت کرے، ان کی مذمت کی گئی۔ پھر فرمایا کافر کتنا ہی کچھ کر لے لیکن جس طریقے سے ایک اونٹ کا سوئی کے ناکے کے اندر سے گزرنا محال ہے، ایسے کافر کا جنت میں جانا محال ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہاں مومن آدمی اللہ کا پیارا جنت میں داخل ہوگا، اور دنیا میں جو آپس میں ان کی رنجشیں ہوں گی اللہ جنت میں جانے سے پہلے وہ رنجشیں بھی ان کے دلوں سے صاف کر دے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے اہل جنت کا تذکرہ فرمایا کہ وہ جنت والے جہنمیوں سے کہیں گے ہم نے تو اپنے اللہ کا وعدہ سچا پایا ہے جو اللہ نے ہم سے دنیا میں وعدہ کیا تھا، تمہارا کیا حال ہے؟ وہ کہیں گے ہم نے بھی سچ پایا ہے، اور جو ہماری بدعمالیوں کی سزا کا تذکرہ تھا آج ہم اس کو اس میں مبتلا ہیں اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر وہ آراف جن کی نظریں جنت والوں کی طرف پڑیں گی اور ان کے حسن سے انہیں پہچان جائیں گے جنت والے ہیں, ہاں ان سے گفتگو ہوگی, اور جہنم والوں کو وہ بھی انہیں بھی پہچان جائیں گے ان سے بھی بات ہوگی, اور جہنمیوں سے وہ پناہ چاہیں گے اور جنت میں جانے کی تمنا کریں گے. ان آراف والوں کا تذکرہ ہوئے. پھر جہنمی جنت والوں سے کہیں گے انفیض علینا من الماء او مما رزقکم اللہ, کچھ پانی ہمیں بھی دے دو, اور جو اللہ نے تمہیں دیا ہے کچھ اس میں سے ہمیں بھی دے دو. تو کہا جائے گا اللہ نے آج یہ چیزیں تم پہ حرام کر دی ہیں اس لیے کہ تم اللہ کو دنیا میں بھول چکے تھے, اس دن کو تم بھول چکے تھے, آج یہ چیزیں یہاں نہیں مل سکتی, اسی کا تذکرہ فرمایا ہے. پھر اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے مختلف انبیاء کے واقعات کا تذکرہ فرمایا, جن میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام ہیں جنہوں نے اللہ کی توحید کی دعوت دی, اللہ کا پیغام سنایا. پھر قوم عاد کی طرف ہدہد علیہ الصلاۃ والسلام آئے, انہوں نے بھی اللہ کی دعوت دی, اللہ کا پیغام سنایا. پھر قوم ثمود کی طرف حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام آئے, انہوں نے بھی اللہ کا پیغام اللہ کی توحید کی بات سنائی. اور پھر قوم مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام آئے, انہوں نے بھی ان کی توحید کی بات سنائی اور ناپ تول میں کمی کرنے سے منع کیا. حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام بھی آئے اور انہوں نے بھی قوم لوط کو بے حیائی, جو اس دھرتی کی سب سے پہلی گندگی تھی کہ جنس پرستی مرد مرد سے اور عورت عورت سے اپنی خواہش پورا کرتا تھا, اس کی مذمت کی, اور وہ قوم اس گندگی کے اندر مبتلا تھی, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ نے جس طریقے سے ان قوموں کو جنہوں نے اپنے اپنے زمانے کے نبیوں کا انکار کیا اور کس طریقے سے اللہ نے انہیں ہلاک کیا, کسی پر اللہ رب العزت نے آواز بھیجی کلیجے پھٹ گئے, کسی پر ہوا چلائی تو وہ نیست و نابود ہو گئے, اور قوم لوط پر آسمان سے اللہ نے پتھر برسائے اور ان کے سروں پہ لگتے جسم کو چیرتے ہوئے زمین پہ نکل جایا کرتے, اس کا تذکرہ فرمایا. اور ان واقعات کے تذکرے سے ایک تو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دی گئی کہ ہمیشہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ قوم کے وڈیرے اور قوم کے خان اور چودھری, انہوں نے ہمیشہ انبیاء کی تعلیمات کی مخالفت کی ہے, اس کا تذکرہ فرمایا. تو آپ بھی ہمت سے کام لیں, یہ سلسلہ بہت پرانا ہے کہ ہمیشہ حق اور باطل کا ٹکراؤ رہا ہے, خیر اور شر کا ٹکراؤ رہا ہے, اور اللہ کے پیاروں کے مقابلے میں شیطان کے پیروکار اور اس کے حواری بھی مقابلے میں کھڑے رہے ہیں, اس کا تذکرہ فرمایا. اور ساتھ پھر اللہ رب العزت نے انبیاء کی تعلیمات پر عمل کرنے والوں کی کامیابی کا تذکرہ, اور جنہوں نے انبیاء کی تعلیمات کا انکار کیا ان کا برا انجام اور ان کے عذاب کا تذکرہ ہے. اور اس لیے اللہ نے ان انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات کا تذکرہ فرمایا. پھر طویل واقعہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے, جنہیں اللہ رب العزت نے معجزات دے کر فرعون کی طرف بھیجا, انہوں نے لاٹھی پھینکی تو وہ سانپ اژدہا بن گیا, اور اپنے بغل سے ہاتھ نکالا تو وہ چمکنے لگا. تو جب یہ معجزے دیکھے تو بجائے فرعون ان کے ماننے والے, فرعون اور اس کے مشیر اور وزیر بجائے اس کے کہ مانتے وہ کہنے لگے تو بہت ہی بڑا جادوگر ہے, بہت بڑا جادوگر ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے مقابلے کیے, انہوں نے اپنے سارے جادوگر اکٹھے کیے اور مقابلے پہ آ گئے. جب میدان کے اندر پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے معجزے دکھانے تھے, انہوں نے اپنا جادو جسے کہیں گے انہوں نے اپنا جادو دکھانا تھا. وہ کہنے لگے کون پہلے اپنا مظاہرہ دکھائے, تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم پہلے دکھا لو. جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور اپنی رسیاں میدان میں پھینکی وہ تو سانپ بن گئے اور چلنے لگ گئے, دیکھنے والے جسے کہیں کہ ان سے ڈرنے لگ گئے کہ واقعی یہ سانپ ہیں, اور یہ رسیاں بھی اژدہیں بن گئیں. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے دل کے اندر بھی خیال آیا کہ میری لاٹھی بھی سانپ بن گئی, یہ بھی سانپ بن گئے, حق تو پھر بھی واضح نہیں ہوگا, حق تو پھر بھی واضح نہیں ہوگا, یہ کم عقل لوگ کیسے پہچانیں گے کہ اس میں معجزہ کون سا ہے, جادو کون سا ہے. تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وحی بھیجی, آپ پھینک کر تو دیکھیں. اور جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو اس لاٹھی نے تو سب کو نگلنا شروع کر دیا. پتہ نہیں کتنا بڑا پیٹ ہوگا اس لاٹھی کا. ہاں اس نے سب کو نگل لیا اور یوں وہ ذلیل اور رسوا ہو گئے. فرعون شکست کھا کے میدان سے نکلا, لیکن وہ جادوگر ضدی نہیں تھے اور وہ جادوگر ان کے اندر عناد نہیں تھا. ہاں ایک کمزوری ان کے اندر تھی, وہ ناواقف تھے. وہ ناواقف تھے لیکن اپنے فن میں بڑے ماہر تھے. ناواقف تھے اپنے فن میں بڑے ماہر تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اژدہے نے تو ہمارے سارے سانپ اور رسیاں ان سب کو نگل لیا, تو انہیں علم مل گیا, انہیں یقین ہو گیا یہ شخص سچا ہے, یہ شخص سچا ہے. ورنہ اگر یہ جھوٹا ہوتا اور جادوگر ہوتا تو ہمارے جادو کا یہ مقابلہ نہ کر پاتا. ناواقف تھے, ضدی نہیں تھے, عنادی نہیں تھے, ایمان لیا ہے. ضدی اور عنادی شخص ایمان نہیں لاتا. ہاں اس کا ایمان پہ آنا بڑا مشکل ہے. ناواقف لا علم شخص جب اسے صحیح علم مل جائے وہ ہدایت پہ آیا جایا کرتا ہے. ہاں اس لیے آج جتنے اہل باطل ہیں اور بدعات کے اندر پھر رہے ہیں یا نئے نئے فرقے ہیں, دشمنوں نے انہیں تعصب میں ڈال دیا, تعصب میں, کہ ان کی بات سننی ہی نہیں ہے, ان کے پاس بیٹھنا ہی نہیں ہے. ہاں یہ تعصب میں ڈال دیا اس لیے کہ جب ضد آ جائے تو پھر آپ اسے کچھ بھی کہیں گے وہ نہیں مانے گا, کچھ بھی کہیں نہیں مانے گا. تو ضدی بنا دیا, عنادی بنا دیا. لیکن جو لوگ ناواقف ہوتے ہیں جب ان کے سامنے حق آتا ہے تو وہ حق قبول کر لیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر جادوگر ایمان لے کے آ گئے, کہنے لگے ہم تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے. جب یہ فرعون نے دیکھا کہ تو ایمان لے کے آ گئے اور ایسا نہ ہو ساری قوم ایمان لے کے آ گئی, تو قوم سے کہنے لگے ان سب کی یہ سب اپنا بنا بنایا منصوبہ ہے اور ان سب کی ملی ہوئی ایک سازش ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں اس ملک سے نکال دیں. ہاں اصل بات یہ ہے کہ جب بھی بے دین لیڈر چاہتا ہے قوم کی حمایت لے لے تو وہ قوم کے سامنے ایسے حالات پیش کرتا ہے جس سے قوم کے مفادات خطرے میں نظر آئیں, قوم کے مفادات خطرے میں نظر آئیں. اس طریقے سے بے دین لیڈر اپنی قوم کی حمایت لیتا ہے. وہ کہتا ہے پنجابی آ گیا تو تمہارے مفادات خطرے میں, مہاجر کہتا ہے پٹھان آ گئے تو تمہارے مفادات خطرے میں, پٹھان سے کہہ دیا بلوچ آ گئے تیرے مفادات خطرے میں. حالانکہ ظالم سب سے بڑا خطرہ خود ہوتے ہیں, لیکن قوم کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے ان کے مفادات کو خطرے میں دکھایا جاتا ہے. تمہارے مفادات کے دشمن یہ قوم ہے, یہ قوم ہے, یہ قوم ہے. تو فرعون نے بھی یہی کیا, کہا یہ تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے, تمہیں تمہارے کاروبار سے نکال دیں گے, تمہیں تمہاری منڈیوں سے محروم کر دیں گے, تمہاری معیشت اور تجارتوں پہ یہ قبضہ کر لیں گے. ہاں تو حمایت چاہیے, حمایت. اور جب اسے حمایت مل گئی, لیکن سبحان اللہ یہاں تو قوم تو اس کے ساتھ ہو گئی لیکن یہ جادوگر تو ناواقف تھے, انہیں جب یقین آ گیا تو ایمان لے کے آ گئے اور ساتھ دھمکی بھی دی. اور دھمکی دے کر کہنے لگا تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا, تمہارے پاؤں کاٹ دوں گا, تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا, سولی پہ لٹکا دوں گا. لیکن سبحان اللہ تھوڑی دیر ایک نیک آدمی کے صحبت اور ایک نبی کے صحبت کی برکت سے ایسا ایمان بلند ہوا, کہنے لگا کہ آپ کیا کریں گے, ہماری دنیا کی زندگی ختم کریں گے, کیا ہوا ہم اپنے اللہ کے پاس چلے جائیں گے, اِنَّا اِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ, ہم اپنے رب کے پاس چلے جائیں گے. پھر جھولی پھیلائی اور اپنے اللہ سے فریاد کی مولا ہم دنیا کی زندگی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ایمان نہیں چھوڑ سکتے, اب تیری مدد چاہیے کہ تو ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما دے اور ہمیں ایمان اور اسلام پہ استقامت دے دے. ہم ہر مفادات سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہیں, ہم دنیا کے ہر مفاد سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہیں, زندگی تک دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن اب ایمان اور اسلام نہیں چھوڑ سکتے. تیرے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں تو ہمیں اسلام پہ موت دے دے, تو ہمیں اسلام پہ موت دے دے. جہاں میرے عزیزو اللہ سے اور بہت دعائیں کرتے ہو, ایک دعا یہ بھی کیا کرو اللہ ہمارا خاتمہ اسلام پہ ہو جائے, ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے. اپنی زندگی کی دعاؤں کا اسے حصہ بنا لو. ہاں کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو, ہمارا خاتمہ اسلام پہ ہو. یہ ہو گیا تو سب کچھ ہو گیا. یہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا، ساری زندگی کی پونجی اور ساری زندگی کا مقصد حاصل ہو گیا جو شخص ایمان اور اسلام پہ اس دنیا سے چلا گیا۔ تو انہوں نے یہی فریاد کی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا، ہاں مسلمین اللہ اسلام کی حالت میں ہمیں موت دے دے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر قوم کہنے لگی فرعون سے، فرعون کے ماننے والے اس سے کہنے لگے کہ آپ انہیں آزاد چھوڑ دیں گے، اور آپ انہیں آزاد چھوڑ دیں گے یہ تو بڑا فتنہ پھیلائیں گے، اور اس سے تو آپ کی سلطنت خطرے میں آ جائے گی۔ تو اس نے ان کے بچوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا بنی اسرائیل کے، اور ان عورتوں کو اپنے گھر کی ملازمہ اور خادمہ بنانا شروع کر دیا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ قوم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، آپ نہیں آئے تھے تب بھی اس مصیبت میں ہم گرفتار تھے، آپ آ گئے تب بھی ہمارے آزمائش کے دن ختم نہیں ہوئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قوم سے کہا، صبر کرو، صبر کرو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ تمہارے لیے حالات بدل دے گا، صبر کرو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ تمہارے حالات بدل دے گا اور اللہ تمہیں وارث بنائے گا اس دھرتی کا، لیکن صبر سے کام لو، اسی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اسی بات کا تذکرہ فرمایا کہ وہ ظالم ان کے بچوں کو قتل کرتا رہا اور ان کی عورتوں کو جسے کہیں کہ خادمہ بناتا رہا۔ پھر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوہ طور پہ بلایا اور 40 دن تک کے لیے وہاں اعتکاف کرنے کے لیے کہا، اور وہاں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گئے، اور پھر اللہ نے ایک زندگی کا دستور دیا تورات کی صورت میں۔ لیکن جب وہاں تشریف لے گئے تو وہاں اللہ سے کہا، اے اللہ میں چاہتا ہوں میں آپ کو دیکھوں بھی صحیح۔ فرمایا، اے موسیٰ تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے اس دنیا کے اندر، اگر دیکھنا ہی چاہتے ہو تو پہلے اس پہاڑ پہ نظر رکھو جس پر ہم اپنی تجلیات ڈالنے لگے ہیں، اور جیسی تجلیات ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو گئے۔ فوراً خیال، اے اللہ میری مجھ سے غلطی ہو گئی کہ اس دنیا میں واقعی کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، ہاں کل قیامت میں اللہ آنکھوں کی بصارت اتنی تیز کر دے گا اور اتنی بڑھیا کر دے گا کہ یہ اپنے اللہ کا بھی دیدار کر سکے گا، ہاں اپنے اللہ کا بھی دیدار کر سکے گا۔ ہاں میرے عزیزو، اس آنکھوں کو حرام سے بچا لو تاکہ کل محبوب کا دیدار ہو جائے، اور اگر اس آنکھوں کو حرام میں لگائے رہے خطرہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کل اللہ اپنے دیدار سے محروم نہ کر دے۔ ہاں اس آنکھوں کو، اس آنکھوں کی نعمت کی قدر کرو، اسے حرام سے بچا لو تاکہ اللہ کل بہت بڑی نعمت دے گا، اللہ اپنا دیدار کرائے گا۔ ہاں اسی کا تذکرہ فرمایا ہے کہ فرمایا کہ غلطی ہو گئی مجھ سے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ فرمایا جن کے اندر تکبر ہوتا ہے، تکبر، تکبر سے آدمی کا فہم برباد ہو جاتا ہے، جب برائی کا راستہ دکھایا جائے تو وہ فوراً اسے قبول کرتا ہے، اور جب اچھائی کا راستہ دکھایا جائے تو اس کا وہ انکار کرتا ہے۔ پھر بنی اسرائیل کا ایک پیشوا اور مقتدا تھا بلعم بن معورہ، علم کی بڑی فراوانی تھی اور معلومات کے لحاظ سے بہت بڑا عمل، بہت بڑا علامہ تھا، لیکن عمل نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اللہ نے اسے کتے سے تشبیہ دی، کتے کی طرح، ہاں اور اس کی زبان ایسی باہر نکل آئی تھی، ایسی باہر نکل آئی تھی جیسے کتے کی زبان باہر نکلتی ہانپتا رہتا ہے، باقی جتنے جانور ہوتے ہیں ان پر بوجھ ڈالا جائے تب وہ ہانپتے ہیں، لیکن کتا ایک ایسا جانور ہے کہ وہ سانس بھی لے تب بھی ہانپتا ہے، سانس بھی لے تب بھی ہانپتا ہے۔ تو اس شخص کا تذکرہ فرمایا جس کے پاس معلومات بہت تھی، عمل کوئی نہیں تھا، عمل کوئی نہیں تھا، تو اس کا فرمایا کہ بہت برا انجام ہوا، اس لیے کہ اس نے چند مفادات کی خاطر اپنے علم سے غلط فائدہ اٹھایا، اور بجائے اس کے کہ اس سے خیر پھیلاتا اس سے شر فروغ پایا، اسی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ابن آدم کے اولاد سے کہا کہ سب سے ہم نے ملا اعلیٰ پہ ایک وعدہ لیا تھا کہ ہم تمہارے رب ہیں، اور سب نے اقرار کیا تھا، اسی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا، انہیں کہہ دو کہ غیب کا علم میرے پاس نہیں ہے، اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا اور میں اپنے نفع نقصان کا مالک ہوتا تو ہر خطرے سے پہلے اپنی بچاؤ کی تدبیر کر لیتا اور اپنے لیے خیر اکٹھا کر لیتا، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ نے شرک کی مذمت کی کہ بیٹا اللہ دیتا ہے, اولاد اللہ دیتا ہے, اور کہتا ہے یہ فلاں بزرگ نے دے دیا, فلاں پیر نے دے دیا, فلاں میزار سے مل گیا. دیتا اللہ ہے, نسبت غیر اللہ کی طرف کرتے ہیں. اور فرمایا یہ ایسوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ انہیں نفع پہنچا سکتے ہیں, نہ نقصان دے سکتے ہیں, نہ ان کی سنتے ہیں. اس کا تذکرہ فرمایا وہ انہی کی طرح بندے ہیں لیکن ان کو یہ معبود اور حاجت روا سمجھتے ہیں. اس کی مذمت فرمائی. پھر بلند اخلاق کا تذکرہ فرمایا کہ معاف کر دینا, ہاں, اور وامر بالمعروف, اچھائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا, یہ بڑے اخلاق میں سے اسی کا تذکرہ فرمایا. فرمایا پھر اگر شیطان بیچ میں آ کے تمہیں جسے کہیں کہ شرارت کرے تو اللہ سے, اللہ کی پناہ میں آ جانا, اور شیطان سے شر سے بچنے کے لیے اللہ سے مدد مانگنا. پھر فرمایا جس کے پاس تقوی کی دولت ہوتی ہے اگر اس سے کوئی غلطی بھی سرزد ہو جائے تو فوراً اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. جس کے پاس تقوی کی دولت ہوتی ہے اگر اس سے غلطی بھی ہو جائے تو فوراً آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ غلطی ہو گئی, غلطی ہو گئی, مجھ سے غلطی ہو گئی. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے قرآن کی عظمت کا تذکرہ فرمایا کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے نماز میں یا غیر نماز میں خاموشی کے ساتھ اسے سنتے رہو. اور فرمایا اللہ کے مقبول بندے اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہ وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا اللہ, نستغفرک ونتوب الیک.